لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھا تھا منافقین کے بارے میں. اگر اس سورت کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے کہ سورہ توبہ میں آپ نے کیا پڑھا ہے, تو یا آپ سے پوچھا جائے کہ جنگ تبوک کا ذکر کس سورت میں ہے, جیسے آپ سے پوچھا جا سکتا ہے آپ نے جنگ بدر کا بھی احوال پڑھا ہے, جنگ احد کا بھی احوال پڑھا, تو کن کن صورتوں میں وہ آتا ہے, بدر کس صورت میں آتی ہے اس کے حالات, اور احد کے حالات کس صورت میں آتے ہیں, آپ کو پتا ہونا چاہیے. اسی طرح تبوک کے حالات کس صورت میں آتے ہیں, تو آپ اس وقت سے جنگ تبوک کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. اتنی اہم کیوں تھی یہ جنگ؟ سمجھ لیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک فیصلہ کن مرحلہ تھا. اب دیکھ لیں نا, مکہ فتح ہو چکا ہے, سب یہ ہو گیا, اب یہ ایک ایسی, جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری غزوہ تھا, یا ایک تو یہ بات یاد رکھیں, لیکن یہ اتنا اہم اس لیے تھا کہ آج تک کبھی بھی کسی جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نہیں فرمایا کہ چلو نکلو جنگ کے لیے اور سب کو جانا ہے, مینڈیٹری ہے ہر ایک کے لیے, ایک ایک بندے کا جانا ضروری ہے. اب ایسی صورتحال کے اندر جو نہیں گیا تو وہ پھر ایک طرح سے سب کی نظروں میں آ گیا کہ یہ ہے جو اسلام کے ساتھ سچے نہیں ہیں, اس کے کوز کے ساتھ سچے نہیں. ان ملکوں میں بھی جن میں ہم رہتے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ جب کسی کا نام آ جائے وہ کہتے ہیں جنگ کے لیے اس کو جانا ہے, کہیں بھیجنا ہے اس کو, کسی بھی سٹیزن کا نام آ سکتا ہے, تو اس کے اندر پھر کیا ہوتا ہے؟ اگر کوئی نہیں جاتا تو پھر اس کے لیے یا تو اس کے پاس کوئی جینوئن ایکسکیوز ہو, معذور ہے یا کچھ ہے, لیکن اگر نہیں جاتا تو اس کے لیے پھر سزا ہے, کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں نے نہیں جانا. اسی طرح اس وقت میں ایک ایک انسان کی ضرورت تھی, ایک ایک مرد کی ضرورت تھی, اور ایسے میں صرف جو معذور لوگ تھے, بیمار لوگ تھے, ایسے لوگ تھے جن کا کوئی ایسا جینوئن ایکسکیوز تھا, ان کو تو ٹھیک ہے, ان کو ایگزمپٹ کر دیا گیا, مگر باقی سب لوگ تو جو صحیح سلامت ٹھیک ٹھاک تھے ان کے لیے جانا ضروری تھا. تو اس وجہ سے حالانکہ جنگ وہاں پہ نہیں ہوئی, تبوک میں جا کے وہاں پہ کوئی جنگ نہیں, لیکن اس طبقے سے اس وجہ سے یہ پتا چل گیا کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے, جس کو کہیں گے نا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا, اس طرح ہو گیا. اب ایسی صورتحال میں خود تھوڑا سا امیجن کر کے دیکھیں کہ جو لوگ منافق ہوں گے, انہوں نے سوچا یہ لوگ تو گئے ہیں, انہوں نے تو واپس نہیں آنا, ایک سپر پاور سے, ایک ٹرینڈ آرمی سے ان کا مقابلہ تھا, یعنی رومی جو تھے بہت ٹرینڈ لوگ تھے نا, اس وقت کی سپر پاور تھے, یہ کہاں بچ کے آئیں گے. پیچھے سے انہوں نے جو کاروائیاں کی وہ بھی ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے کہ کیسے انہوں نے پیچھے سے مسجد تعمیر شروع کر دی اور کیا کیا سازشیں کی. لیکن جب پتا چلا کہ یہ لوگ آ رہے ہیں واپس صحیح سلامت, تو اب ان کا ریئیکشن کیا ہونا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہوگا؟ ہم نے تو سوچا تھا کہ وہیں پہ مر کھپ جائیں گے, لیکن یہ تو واپس آ رہے ہیں, اب ان کو جان کے لالے پڑ گئے کہ اب تو آ کے ہمیں کہیں گے کہ دیکھو تم نہیں گئے, اور ہم ایک طرح سے ڈیفرینشیٹ ہو جائیں گے سب میں کہ یہ ہے منافق. کتنی ایک بدنامی کی اور شرم کی بات ہوگی, کیونکہ ایک گالی ہو گئی نا, اسلام منافق ہے. تو ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس آ رہے ہیں کہ راستے میں یہ آیات اتری, اور میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ یہ آیتیں اب جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ کچھ تبوک کے سفر میں کہیں جاتے ہوئے, کبھی وہاں پہ ہوتے ہوئے, اور کبھی واپسی پہ اتری ہیں. تو یہ اب واپس آ رہے ہیں تو یہ آیات اتر رہی ہیں. کیا یعتذرون الیکم, وہ عذر معذرتیں کریں گے آپ کی طرف, اذا رجعتم الیہم, جب آپ لوٹیں گے ان کی طرف. جب آپ کدھر لوٹیں گے, ان کی طرف مطلب کیا, یعنی جب آپ مدینہ لوٹیں گے تو یہ آپ کے پاس ایکسکیوزز لے کر آ جائیں گے. ابھی پہنچے نہیں ہیں مدینہ, لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرما دیا قرآن میں کہ جب آپ وہاں پہنچیں گے نا تو دیکھیے گا یہ اب آپ کے پاس ایک ایکسکیوزز کی, بہانوں کی لسٹ لے کر پہنچ جائیں گے وہ جو مدینہ میں بیٹھے ہیں. اور ایسے ہی ہوا تھا, ایسے ہی ہوا تھا, قرآن سچا ہے. تو آپ نے کیا ان کو کہنا ہے؟ یہ بات پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ آپ نے ان کو جواب کیا دینا ہے. قل لا تعتذروا, کہہ دیجئے نہ معذرتیں کرو, لن نؤمن لکم, اب ہم ہرگز تم پہ کوئی اعتماد نہیں کریں گے, وی ڈونٹ ٹرسٹ یو اینی مور, اب کوئی معذرتیں کرنے کی ضرورت نہیں. قد نبأنا اللہ من اخبارکم, اللہ نے ہمیں تمہاری خبریں دے دی, تمہاری خبروں میں سے خبر دے دی اللہ نے ہمیں, یعنی ان کو آپ صاف صاف بتا دیجئے کہ ہمیں تمہاری خبریں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل چکی ہیں, اب کوئی فائدہ نہیں ہے تمہارا معذرتیں کرنے کا, اب ہم تم پہ کبھی ٹرسٹ ہی نہیں کریں گے. میں آپ کو بتایا تھا نا کہ بعض لوگ تو جانے سے پہلے ہی عذر لے کر آ گئے تھے اور انہوں نے اجازت لے دی تھی, بعض نے تو اجازت لینے کی بھی نہیں زحمت گوارا کی کہ ہم جا کے یہی کہہ دیں کہ ہمیں کوئی مسئلہ ہے, ہم پیچھے رہیں, وہ انہوں نے جسٹ ٹیک اٹ ایزی کر لیا اور وہ بیٹھے رہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا کہ جب آپ سفر سے واپس آتے تھے تو سب سے پہلے مسجد میں جایا کرتے تھے, وہاں پہ دو نفل ادا کیا کرتے تھے, اس کے بعد لوگوں کے ساتھ بیٹھتے تھے, پھر گھر جاتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے مسجد نبوی میں, دو نفل ادا کیے اور اس کے بعد لوگوں کے لیے بیٹھ گئے, اور جو منافقین تھے جن کی تعداد 80 کے سے زائد تھی اس طرح سے بتایا جاتا ہے, وہ انہوں نے آ کے اپنی اپنی باتیں کہنی شروع کر دی, قسمیں کھانی شروع کر دی. اسی کا ذکر یہاں پہ ہے, اللہ تعالیٰ نے تو پہلے ہی راستے میں ہی بتا دیا تھا اور آپ کو بتا دیا کہ آپ نے ان کا یہ جواب دینا. وَسَيَّرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ, ان قریب دیکھے گا اللہ تمہارا عمل, وَرَسُولُهُ, اور اس کا رسول بھی. اب کیا کرو, ان کو کہہ دیا گیا اللہ تمہارا عمل دیکھے گا, یعنی کیا مطلب ہے اس کا, اللہ تمہارا اب عمل دیکھے گا اور اس کا رسول بھی تمہارا عمل دیکھے گا. اصل میں بات یہ ہے اس میں ایک طرح سے ان کے لیے ایک چانس کی بات کی گئی ہے کہ تمہارے پاس ابھی بھی چانس ہے, ابھی بھی تم اپنے آپ کو فکس کر لو, اللہ سے معافی مانگ لو اور نئے سرے سے عمل شروع کر دو, اللہ تعالیٰ تمہارا عمل دیکھے گا, اس کا رسول بھی تمہارا عمل دیکھے گا. تم ابھی بھی خود کو فکس کر سکتے ہو, اپنے اچھے عمل کر کے دکھا سکتے ہو. تو دیکھیں ایک طرف ان کو یہ بھی بتا دیا گیا کہ تمہارا پول کھل چکا ہے, اب تمہارے بہانے کچھ نہیں چلیں گے, اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ اب ہم تمہاری نہیں مانیں گے, لیکن چانس, توبہ کا دروازہ ابھی بھی کھلا. یہ اسلام کی بیوٹی ہے کہ کسی کو بھی مایوس نہیں کرتا, ابھی بھی تمہارے پاس اتنی زندگی ہے, مہلت ہے, تم واپس ایمان اپنا لا کے اور اپنے آپ کو صحیح کر سکتے ہو. اچھا ایک اور بات ہمیں یہاں پہ پتہ چلتی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا گیا ہو کہ بس آپ ان کی باتوں میں آتے رہے ہوں اور ان کو کچھ بھی نہ کہیں اور ایسے نہیں, اب کہا گیا کہ اب وقت نہیں ہے خاموش رہنے کا, اب آپ کو صاف طور پہ ان کو بتا دینا, اب آپ کو ان کی باتوں میں نہیں آنا, کُلم کُلا ان کو کہہ دیں. یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے اندر بھی کرٹیسی رکھی جائے کہ نہیں ان کو کچھ نہیں کہنا, اور صاف بتا دیں ہمیں تم پہ اعتماد نہیں. سوچے کسی کو یہ بات کہہ دینا کہ اب ہم تم پہ ٹرسٹ نہیں کرتے, ہمیں سب پتا چل گیا تمہارا, یہ اس کے لیے کتنی بڑی ایک شرم ساری کی بات ہے نا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا کہ نہیں آپ کہیں ان کو یہ بات, اور یہ ان کو کیا مصیبت پڑی گئی تھی کہ یہ آ کے معذرتیں کرتے, کیا وجہ تھی کہ وہ اتنے کیوں, کوئی بڑا شوق تھا ان کو آ کے معذرتیں کرنے کا. اصل میں ان کو پتا چل گیا تھا کہ ہمارا تو نفاق کھل گیا ہے, اور جب ان کا نفاق کھل جائے گا تو دیکھیں ایک کائنڈ آف سوشل بائیکاٹ یا لوگوں میں بدنامی, اور ہر وقت تو ان کو لوگوں کا ڈر رہتا تھا کہ لوگ کیا کہیں گے, اللہ سے زیادہ لوگوں کو راضی کرنے کی فکر رہتی تھی, اس لیے ان کو یہ تھا کہ بس یہ ہم سے راضی ہو جائے کسی کا. تو اس کے لیے وہ آ کے معذرتیں کرتے اور کہہ رہے کہ ہمارا تو یہ مسئلہ تھا, ہمارا تو یہ عذر تھا. دیکھیے یہ پارا شروع ہی ہو رہا ہے, یا تذیرون معذرتیں, ہمیں کیا پتا چلا کہ نیکی کے کام سے معذرتیں کرتے رہنا یہ کس کا کام ہوتا ہے, منافقین کا. مومن جو ہوتا ہے وہ تو چانس کا انتظار کرتا ہے کب مجھے موقع ملے کہ میں کچھ ایسا کر دکھاؤں جس سے میری آخرت بن جائے, جسے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے, اور منافق کا کام کیا ہوتا ہے, میں کسی طرح بچ جاؤں, میں میرے اوپر نظر نہ پڑ جائے, مجھے کوئی کام نہ کہہ دے. اللہ اکبر, ان آیات میں نا ہمیں بھی سنا دیا گیا کہ اللہ کے پاس اس غلط فہمی میں نہ رہنا کہ اللہ کے پاس ہم اسی طرح چلے جائیں گے کہ وہاں جا کے معذرتیں مزرتیں کر کے, بہانے بہانوں کر کے, جیسے جو ہم نے سوچے ہوتے ہیں کہ یہ کہہ دوں گی میں, تو وہ کہہ دوں گی اللہ کو, میں تو فلاں نہیں, کئی لوگوں کو سنا گیا اس طرح سے کہتے ہیں میں تو کہہ دوں گی, اللہ میں نے تو اس طرح سے نہیں کیا تھا, وہ تو فلانے نے مجھے کہا تھا, اللہ میں تو وہاں پہ جا کے میں نے تو صاف کہہ دینا. ایسی باتیں سنی ہیں آپ نے کبھی؟ تم معذرتیں اللہ کے سامنے نہیں چلنی, یاد رکھیں, منافقین سے زیادہ معذرتیں کرنی کس کو آتی ہوں گی, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اتنے صاحب فراست تھے, صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں علم تھا کہ ان میں سے کون منافق ہیں, جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں ان کے نام بتا دیے. کچھ تو اپنی صفات سے ظاہر ہے, کچھ کا تو پتا چلتا تھا, لیکن صاف طور پہ بالکل یقینی علم ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں تھا. اور آگے آ بھی جائے گا آج کی آیات میں کہ آپ نہیں جانتے ان کو, ہم جانتے ہیں. تو اتنے زیادہ یعنی ماہر تھے اپنے نفاق میں, اتنے زبردست بہانے گھڑ گھڑ کے لاتے تھے, ایسی ایسی باتیں کرتے تھے کہ بس کنوینس کر لیں دوسرے کو. تو یاد رکھیں, یہ بہانے وہاں نہیں چلیں گے, وہاں پہ باتیں نہیں چلیں گی. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ, اللہ تمہارے عمل دیکھے گا, انقریب دیکھ لے گا, تم عمل کر کے دکھاؤ. تو اللہ نے عمل دیکھنے ہماری خوبصورت باتیں نہیں. حدیث میں کیا آتا ہے, اللہ تعالیٰ تمہارے مالوں کو اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا, وہ تمہاری نیتوں کو اور تمہارے عمل کو دیکھتا ہے. میں آپ چاہے کتنے بھی حسین ہیں, کتنے بھی اپ ٹو ڈیٹ رہتی ہوں, کتنی بھی اچھی لگتی ہوں, کتنا بھی آپ کے پاس مال ہو, اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں نہیں دینی, کیونکہ یہ تو اس نے خود ہی آپ کو دینی ہے نا, وہ کیوں ان کو دیکھے گا, اس میں آپ کا کیا کمال, مال مل گیا تو اس میں آپ کا کیا کمال, صورت اچھی مل گئی, بہت حسن مل گیا تو اس میں آپ کا کیا کمال, آپ نے کتنی محنت کی اپنے حسن, اپنے آپ کو حسین بنانے میں. تو اللہ تعالیٰ نے وہ نہیں دیکھنا, اس نے تمہاری نیت اور تمہارے عمل کو دیکھنا. اس سے اندازہ کریں کہ ہم کس چیز کے اوپر زیادہ توجہ کرتے ہیں, اپنی صورت کو سوارنے سجانے اور اپنے مال کو بنانے, جبکہ اللہ تعالیٰ کو ان دونوں میں سے کسی چیز کی بھی نہیں پرواہ. جو چیز اس نے دیکھنی ہے اس پہ ہماری لیے توجہ ہے. عمل کر کے دکھاؤ, کچھ کر کے دکھاؤ, پھر تمہیں سچا ماننا جائے گا کہ تم کتنے سچے ہو اپنے ایمان میں. اللہ تعالیٰ کو اور چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے, اس کے ہاں وہ مقام اور مرتبہ. آپ دیکھیں, اچھا چھوٹے سے کمپیرزن کریں, ابو لہب چھولوں کا باپ, وہ جو اتنا حسین تھا کہ اس کو یعنی اتنے اس کے ریڈ چیکس اور شکل ہوتی تھی, ابو لہب کہا گیا اس کو, یہ اس کی کنیت تھی. دوسری طرف شکل میں ایسا خوبصورت نوجوان تھا, دوسری طرف بلال ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, شکل و صورت میں دیکھا جائے, خاندانوں میں دیکھا جائے, زمین آسمان کا فرق ہے دونوں, لیکن اللہ کے نزدیک کس کا مرتبہ کیا ہے یہ آپ سب جانتے ہیں نا. اللہ کے نزدیک یہ چیزیں نہیں چلنے والی, جن چیزوں کو ہم نے آج معیار بنائے ہیں. یہ بڑی پیاری, کسی نے مجھے یہ بات بھیجی ہے, آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں, کہ میں بلال ہوں, حبشہ میرا وطن تھا, میرے باپ کا نام رباح تھا, وہ بھی غلام تھے, اور میری ماں کا نام حماما تھا اور وہ بھی غلام تھی, گویا میں خاندانی غلام ہوں. جب مجھے مکہ کی منڈی میں میرے آقا امیہ بن خلف نے خریدا تو جانتے ہو ان دنوں غلام کیا چیز ہوا کرتی تھی, بھیڑ بکری گائے یا اونٹ کی کچھ قدر تھی, لیکن غلام اس سے بھی کم تر تھا. غلام جب بکتا تھا تو صرف موت اسے آزاد کراتی تھی, اس کی زندگی اس کے مالک کا حکم بجا لانا ہوتی تھی. غلام کا حکم نہ ماننے کا تو کبھی سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا تھا. محنت کے بوجھ تلے آ کر غلام مر گیا تو مالک کی بلا سے, یعنی مالک کو ذرا بھی پرواہ نہیں ہوتی تھی, اسے اگر غم ہوتا تھا تو صرف اس بات کا کہ اس کی رقم کا نقصان ہو گیا، ورنہ غلام کی زندگی ختم ہو جانے کا کوئی دکھ نہیں ہوتا تھا۔ میں دو مرتبہ غلام بنا، پہلی مرتبہ امیہ بن خلف مکہ کے ایک سردار نے مجھے خریدا، اور دوسری بار ابو بکر نے مجھے اس سے خرید کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا دیا۔ پہلے مالک کی غلامی میں ذلیل و خوار ہوا، اور مجھے اس بے دردی سے مارا جاتا تھا کہ ایک مرتبہ مجھے اس مار کی وجہ سے مردہ سمجھ کے چھوڑ کے چلے گئے۔ دوسری غلامی میں میں اتنا معزز ہوا کہ آدھی دنیا کے بادشاہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے سیدنا بلال کہہ کے پکارتے تھے۔ ہمارے سید، یعنی سید کون؟ ہمارے سردار بلال آ گئے ہیں۔ یہ غلامی میرے لیے بادشاہی سے کم نہ تھی، مجھے سردار دو جہاں کی وہ خدمت نصیب ہوئی جسے بڑے بڑے سرداروں نے بھی رشک کی نگاہ سے دیکھا۔ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس چیز نے یہ مقام دلایا؟ اس غلامی نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عمل نے۔ شکل دیکھیں، خاندان دیکھیں، سوسائٹی کے اندر ان کا مقام دیکھیں، کوئی بھی ایسی چیز ان کے پاس نہیں ہے جو دنیا والوں کی نظر میں بہت قابل قدر سمجھی جائے، لیکن آخرت میں ان کا مقام کیا ہے؟ کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا بات ہے بلال، کہ میں اپنے آگے آگے تمہارے قدموں کی چاپ سنتا ہوں، یعنی جنت کی طرف جاتے ہوئے میں اپنے آگے تمہارے قدموں کی چاپ سنتا ہوں۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی مہار پکڑے ہوں گے اس دن جنت میں جانے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ کیا دیکھتا ہے؟ تمہارے عمل، باتوں سے اللہ کو بہلایا نہیں جا سکتا۔ یہ باتیں کر کر کے ہم جان نچھاور کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے اسلام کے لیے، تمہارا یہ، ہم اسلام کے تو ایسے مجاہد، ہم فلاں، کتنی باتیں آتی ہیں ہمیں۔ ہمارے نبی پہ ہماری جانیں قربان، ناتیں دیکھ لو تو ہم زمین آسمان کے قلابے ملا دیں گے کہ ہم سے زیادہ ان کا تو کوئی وفادار ہے ہی نہیں، ہم سے زیادہ تو ان سے محبت کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ دیکھا نا کیسے ہم یہ اشعار پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اور یہ کہتے ہیں مدینہ کی گلیوں میں جائیں تو وہیں مر جائیں، واپس ہی نہ آئے، ایسی سی شعر ہے نا۔ لیکن وہاں پہ حج میں کسی کی شہادت ہو جائے تو ہم کہتے ہیں روتے بلکتے نہیں تھکتے کہ کہا یہ کہ بےچارے، وہ بےچارے کیسے ہوئے، وہ تو خوش نصیب ہو گئے، یہی تو خواہش کی تھی نا۔ تو ہم باتیں بہت بہت کرتے ہیں، اتنی باتیں ہمیں کرنی آتی ہیں، منافقین کو بھی بہت باتیں کرنی آتی ہیں، عمل میں دیکھو تو زیرو، باتوں میں دیکھو تو سب سے زیادہ۔ ایون آگے آ رہا ہے نا، قسمیں کھا کھا کے کہتے تھے، یہ قسمیں کھانے سے بھی نہیں چوکتے تھے کہ اتنی شرم آ جائے کہ قسم نہ کھائی جائے۔ تو باتوں سے یاد رکھیں کہ کام نہیں ہونے والا۔ آپ خود بتائیں کہ آپ کی کوئی دوست ہو، باتیں تو آپ کو بڑی بڑی سنائے، باتیں اتنی اچھی اچھی آپ سے کرے، اور اس کے بعد جب موقع آئے تو کوئی نظر ہی نہ آئے تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ ہے تمہارے عمل کو دیکھ رہا، وہ دیکھے گا، اور اس کا رسول بھی۔ اور اس کا رسول کیا ابھی بھی عمل کو دیکھتے ہیں؟ نہیں، مطلب یعنی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اب عمل کو دیکھیں گے کہ آئندہ تم اپنے آپ کو فکس کرتے ہو کہ نہیں، اب باتیں بند کرو اور عمل کرو۔ یعنی ایک طرح سے ایک ڈانٹ ہے نا ان کے لیے کہ اب باتوں کا ٹائم نہیں، اب عمل کر کے دکھاؤ گے تو تمہاری بات سمجھی جائے گی کہ تم سچے ہو۔ ثم تردون، پھر تم لوٹائے جاؤ گے۔ کدھر لوٹائے جاؤ گے؟ الی عالم الغیب و شہادہ، طرف عالم الغیب اور شہادہ کے، جاننے والے غیب کے اور حاضر کی، اس کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یہ کب ہوگا؟ جب انسان کو موت آتی ہے، اس وقت کا لکھا گیا یعنی بتایا گیا۔ تو ابھی تو تم جہاد سے پیچھے رہے ہو، اس سے پلٹے ہو کہ ہم نے نہیں جہاد پہ جانا، ہم نے ساتھ نہیں جانا۔ اگر ایک وہ دن ہوگا جب تم اللہ کی طرف پلٹو گے، اس کی طرف جانا ہوگا تمہیں، اور اس کے بارے میں یہ نہیں فرمایا گیا ثم تردون الی اللہ، یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا نا، تو اس میں کوئی بات غلط نہیں تھی۔ عالم الغیب و شہادہ تو اللہ ہی ہے، لیکن یہ کیوں کہا گیا الی عالم الغیب و شہادہ؟ اس چیز کو ایمفسائز کرنے کے لیے، اس چیز کی یاد دہانی کے لیے کہ اللہ کی اس صفت کو یاد رکھنا، جس رب کی طرف تم لوٹ رہے ہو نا، وہ غیب اور حاضر کا جاننے والا ہے، تمہارا واسطہ ایسے رب سے پڑھنے والا ہے جو تمہاری چھپی بھی باتوں کو، تمہاری نیتوں کو، تمہارے خیالات تک کو جانتا ہے. وہ یہ بھی جانتا ہے کون نیت کرتا ہے عمل کے لیے اور کون نیت کر رہا ہے نہ عمل کرنے کے لیے. کوئی ہیلپ چاہیے ہوئی تو بتا دینا، میں آپ کی ہیلپ کے لیے تیار ہوں. اب یہ بات کہنا بہت اچھی ہے، لیکن اندر سے نیت کوئی ہیلپ کرنے کی نہیں. رسمی طور پہ ایک بول دینا جملہ، اس نے اور واقعی ہیلپ کی نیت ہونے میں فرق ہے نا. تو کئی چیزیں انسان ایسے ہی بول دیتا ہے، اس کی نیت نہیں ہوتی کچھ کام عام کرنے کی، بس وہ رسم زمانہ ہے تو وہ اس لحاظ سے ایز اے کرٹسی بول دی. تو اللہ تعالی جانتا ہے کون نیت کر رہا ہے کہ میں نے عمل کرنا ہے، اور کون عمل کی نیت نہیں رکھتا، بس ایسے ہی بولتا رہتا ہے، صرف باتیں کرنی آتی ہیں. وہ عذر بہانے کر کے انسان انسانوں کو تو سیٹسفائی کر سکتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ جو غیب اور حاضر کا جاننے والا ہے، وہ اندر بھی جانتا ہے اور باہر بھی جانتا ہے ہمارا، اس کو سیٹسفائی ایسے نہیں کیا جا سکتا. لوگ تو بےچارے ظاہر کو ہی دیکھ سکتے نا، ان کو کیا پتا، وہ تو میری اور آپ کی باتیں سن کے خوش ہو جاتے ہیں کہ کتنی اچھے لوگ ہیں، پر ان کو تھوڑی پتا ہمارے اندر کیا ہے. جس سے ہمارا معاملہ پڑھنا ہے نا، جس نے ہمارے اعمال کی چیکنگ کرنی ہے، یہ ہمارا بیگیج جس کے سامنے کھلنا ہے نا، سب جانتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، ابو ذر کشتی مضبوط باندھ لو، سمندر بڑا طوفانی ہے، اس کشتی کو مضبوط باندھ لو، سمندر بڑا طوفانی. چادر کم، اپنا سامان کم رکھو، یہ سفر بہت لمبا ہے، بڑا مشکل سفر ہے. اور جو تمہارا عمل جانچے گا، پرکھے گا، جس کے سامنے نیت کو خالص کر لو کہ جو تمہارا عمل پرکھے گا نا، وہ بڑا باریک بین ہے، اس کی نظر جو ہے نا بہت باریک ہے، چھوٹا سا کھوٹ بھی اندر ہے وہ اس کو بھی جانچ لیتا ہے. تو پھر وہ باتوں سے کیسے سیٹسفائی ہوگا؟ ہم سوچتے ہیں جیسے ہم نے انسانوں کو خوش کر لیا باتیں کر کر کے، اور ان کے سامنے اچھے ہو کے ویسے ہی ہم اللہ کو بھی پتہ نہیں خوش کر لیں گے، اسی طرح وہ بھی خوش ہو جاتا ہے، تو ایسا نہیں ہوگا. اللہ اکبر. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ بتائے گا تم کو جو تم عمل کرتے تھے. بتائے گا تم کو کا مطلب کیا؟ یعنی وہ صرف تمہیں انفارم کر دے گا؟ نہیں، یہاں پہ بتانے سے مطلب ہے کہ وہ پھر بدلہ دے گا تم کو، سزا یا جزا دے گا اس کو، اس کے مطابق جو تم عمل کرتے تھے. جب اعمال کی ساری حقیقت کھل جائے گی، کون سا کس نے پائے کا عمل تھا، تو اس کے بعد نتیجہ وہ تمہارے سامنے لے آئے گا، جیسا تم عمل کرتے تھے اس کے مطابق. اللہ اکبر. اسی لیے وہ ہے نا کہ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرے کے برابر بھی عمل خیر کا ہے یا شر کا ہے، وہ دکھا دیا جائے گا. تو وہ دکھانا بھی کیا ہے کہ اس کے مطابق اس کا جزا یا سزا ہوگی. اب کئی ذرے پہاڑ بن جانے والے ہیں، اور کئی پہاڑ بھی ذرے بن جائیں گے، تو وہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ بتائے گا. ہمیں نہیں پتا ہوتا، کئی ذرے ایسے ہوتے ہیں کہ ایک کھجور ہے وہ اوہد پہاڑ کے برابر ہو گئی، تو انسان کو دنیا میں تھوڑی پتا ہے کہ اس کا وہ ذرہ پہاڑ بن گیا. ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ تعمیر کیا، ان کو تو نہیں پتا اب کہ کتنے کروڑوں کروڑوں لوگ اس کا طواف، اس کا حج، اس کے عمرے، وہاں پہ نمازیں، کیا کیا ہو رہا ہے، کتنی ٹائمز ملٹیپلائی ہو گئی ان کی نیکی. اسی طرح قابیل کو تو نہیں پتا کہ اس کا ایک قتل، جب اس نے قتل کیا ہوگا تو اس نے سوچا بھی نہ ہوگا کہ میرا ایک قتل اتنی دور تک جائے گا کہ ہر قتل کا گناہ میرے اوپر ہوگا. اسی طرح بڑے بڑے پہاڑوں کے برابر نیکیوں کے اعمال لوگ لے کر آئیں گے. اتنے بڑے بڑے پہاڑ ارحبا منصورہ یعنی ایسے گرد کی طرح ان کو اڑا دیا جائے گا. وہ اللہ تعالیٰ بتائے گا پھر اس دن. سیحلفون باللہ ان قریب, وہ قسمیں کھائیں گے اللہ کی, لکم تمہارے لیے, یعنی قسمیں اللہ کی کھا کے جھوٹ بولیں گے. اذا انقلبتم, جب تم لوٹو گے نا ان کی طرف, الیہم ان کی طرف, اس لیے یہ قسمیں کھائیں گے. لتعرضوا عنہم, تاکہ تم اعراض کرو ان سے, تاکہ تم ان کو کچھ نہ کہو ان سے, ان کو یعنی اس لیے قسمیں کھا رہے ہیں نا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ناراض نہ ہو, ان کو ڈانٹے نہیں, ان کو کچھ نہ کہیں, تو اس لیے یہ قسمیں کھا کھا کے کہہ رہے ہیں. اس یہاں سے کیا پتا چلتا ہے, ہم سوچتے ہیں کہ یہ بعض دفعہ اس لیے ہم کسی پہ یقین کر لیتے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں یہ قسم کھا رہا ہے اللہ کی تو سچی کہتا ہوگا. ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمان قسم کھائے جھوٹ بولے اللہ کی قسم کھا کے. تو کئی بڑے بڑے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو قسمیں کھا کھا کے اور حلف اٹھا اٹھا کے اور اس طرح آ کے لوگوں کے سامنے, پبلک کے سامنے آ کے بولتے ہیں. اور معصوم پبلک جو ہوتی ہے وہ اللہ کا نام سن کے لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں اور اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے ہیں اور ایسے کر رہے ہیں اور بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں اللہ کا نام لے کے, تو سچے ہی ہوں گے. ایسے تو نہیں کوئی مسلمان اللہ کا نام لے کے جھوٹ بول سکتا. تو منافقین جو تھے نا وہ اللہ کے نام کی قسمیں کھا کھا کے جھوٹ بولا کرتے تھے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو اللہ کے نام کی قسم کھا لے وہ ضروری ہے کہ سچا ہی ہو. اس لیے کہ جس میں ایمان ہوگا اس کو ہی پتا ہے کہ اللہ کی قسم کتنی بڑی چیز ہے. جس میں ایمان ہی نہیں ہے, اگر کوئی کلمہ پڑھتا ہے اس میں ایمان نہیں ہے, وہ منافق ہے, تو وہ اللہ کی قسمیں کھائے بھی اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا, چاہے جھوٹی ہو سچی ہو. وہ اللہ کے نام لے کے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. بڑے بڑے یہ لوگ اپنی وفاداری کے بہت بلند دعوے کرتے تھے. تو اس لیے کبھی بھی اس چیز سے دھوکہ نہ کھائیں کہ یہ اسلام کا جھنڈا انہوں نے پکڑا ہوا ہے تو اس لیے یہ سچے ہی ہوں گے, یہ مسلمان ہے تو اس لیے یہ سچے ہی ہوں گے. مسلمان ہو کے بھی آپ کو کیا پتا ہے, کسی کے دل میں اگر نفاق آ چکا تو وہ اسی کے ذریعے دھوکہ دے رہا ہے انسانوں کو, مسلمانوں کو. نہیں, اور اس زمانے میں بھی ان کے شکلوں پہ تھوڑی لکھا ہوا تھا کہ یہ منافق ہیں, یہ بھی ویسے ہی تھے جیسے دوسرے لوگ تھے, چلتے پھرتے, مطلب ہر ایک ان کی دنیا کے ویسے ہی کام تھے, اٹھتے بیٹھتے, خوشی غمی سب چیزیں ویسے ہی تھی. کوئی ان کے سر پہ سینگ تو نہیں اگے ہوئے تھے, نمازیں پڑھ رہے ہیں بڑے, ان سب کے ساتھ مسجد جا رہے ہیں, صدقہ بھی کبھی کبھی کرتے ہیں, روزے بھی رکھ لیتے ہیں, یہ بھی کر لیتے ہیں. یعنی ظاہری جو کام ہے نا, رسمی کام, وہ تو آج کے کئی مسلمانوں سے بھی زیادہ اچھے وہ کرتے تھے, لیکن دلوں میں کھوٹ ہے. تو یہ چاہ رہے تھے کہ آپ ان سے اعراض کریں. اعراض سے مطلب کیا, یعنی بس آپ اگنور کر دیں نا اس بات کو کہ ہم نہیں گئے ساتھ, اس پہ کوئی ملامت نہ کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا گیا کہ ٹھیک ہے جب آپ جائیں گے. یہ تین جو آیتیں ہیں نا یہ اس وقت کی ہیں کہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں, اور آپ کو پہلے ہی کہہ دیا گیا کہ آپ نے جب یہ معذرتیں لے کر آئیں گے اور انہوں نے آ کے آپ قسمیں کھانی ہیں جب آپ لوٹیں گے, تو آپ نے ان کے ساتھ کس طرح سے معاملہ کرنا ہے. تو اب آپ کیا کریں گے, وہ اس لیے کر رہے ہیں نا, تو آپ فاعرضوا عنہم, آپ بھی ان سے اعراضی برتیں گے. ٹھیک ہے, اگر یہ چاہتے ہیں نا کہ آپ ان کو آپ ملامت نہ کریں, ان کو بس ان کی جو ایبسنس تھی اس کو بالکل اگنور کر دیں, تو ٹھیک ہے ان کی یہ خواہش پوری کرتے ہیں, آپ بھی ان سے اعراض کریں, نہ ان کو ملامت کریں نہ ان کو کوئی سختی کریں اس چیز کے اوپر, برا بھلا کریں کچھ بھی نہ کریں. انہم رجس, یہ تو گندگی ہے. اب یہ دیکھیں وہاں پہ پہلے کافروں کو کہا گیا کہ وہ گندگی ہے, اب یہاں پہ منافقین کے بارے میں کہا گیا. حالانکہ دیکھنے میں تو یہ ایسے تھے, صحت مند بھی بڑے ہوتے تھے, اور مطلب ظاہر ہے ان کے پاس مال بھی بہت ہوتا تھا, تو بڑے ویل ڈریسڈ اور बड़े देखने में बहुत टिप टॉप रहते थे, अपने आप को बड़ा अच्छा रखते थे, तो देखने में तो कोई गंदगी नहीं थी बजाहिर। ये गंदगी फिर कौन सी है जिसको यहां पे कहा गया, उनके आमाल की गंदगी। अब अल्लाह ताला को इससे कोई परवाह नहीं कि खुशबुओं में कोई बसा हुआ है, कितने महंगे परफ्यूम लगाए हुए हैं, अल्लाह के नजदीक वो रिज्स है अगर उसके अमल गंदे हैं। और बिलाल रजी अल्लाह ताला उन्होंने कौन सी खुशबुएं लगाई होंगी या कौन सी उनकी ड्रेसिंग इतनी फाइन और ऐसी होगी, लेकिन उनकी क्या मकाम है। और ये सब कुछ करके भी रिज्स है अल्लाह की नजर में। तो इनके जिस्म नापाक नहीं, इनकी नीयतें नापाक, इनके इरादे नापाक, इनके आमाल नापाक। तो जो ऐसा होता है अल्लाह के हाँ उसका मकाम देखे, गार्बेज है, गार्बेज, कूड़ा कबाड़। इसीलिए फिर इस कूड़े कबाड़ को क्या किया जाएगा, वाहम जहन्नम, उनका ठिकाना जहन्नम है, जजा अम्बी मा खानू यकसिबून, ये बदला इस वजह से कि जो वो कमाई करते थे, जो किया है उसी का बदला। कूड़ा कबाड़ फिर कहां जाएगा, आग में। अब जाहिर ही अमाल देख ले तो यानी बड़े जबरदस्त हैं, बातिन देखो तो वो खराब है। अब मुसलमानों के ग्रोह में शामिल है, मुसलमान कहलाते हैं, और इनके बारे में देखो क्या आयत आ रही है। यहलिफून लकुम, फिर ये तीसरी आयत भी, ये भी अब रास्ते में आ रहे हैं, अब बताया जा रहा है वो कसमें खाएंगे तुम्हारे लिए। पहले भी कहा गया ना कि जिस किस वक्त कसमें खाएंगे, इज़न पलब तुम, जब तुम लौटोगे, यानी अभी लौटे नहीं है, जब तुम लौटोगे मदीना उनकी तरफ जब जाओगे तो वो देखना भागे हुए आ जाएंगे कसम खाने। अब ये थर्ड आयत भी याद रखें, तीनों आयतें उस वक्त की हैं रास्ते की। तो और ऐसा ही हुआ, ठीक है, ऐसा ही हुआ। इससे पता चलता है अल्लाह ताला वाकई गैब और हाजिर और माजी और हाल और मुस्तकबिल हर चीज का जानने वाला। उनके अंदर की बातें भी खोल दी कि किस लिए वो कसमें खाएंगे, ये भी बता दिया कि वो आएंगे कसमें खाने के लिए। यहलिफून लकुम, वो कसमें खाएंगे तुम्हारे लिए, लितरदौ अनहुम, ताकि तुम राजी हो जाओ उनसे। उनको क्या, वैसे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी करना कितना बड़ा एक यानी कितनी बड़ी बात है कि हमारे नबी हमसे राजी हो जाए, तो कितना लिखी का काम है। लेकिन बात असल में क्या है कि ये राजी करना भी किस लिए, कि हमारी बचत हो जाए, हमारा सोशल बायकॉट ना हो। अल्लाह को राजी करने की इनको परवाह नहीं है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए ताकि ऊपर ऊपर से इनको राजी कर दिया जाए, हमारे पर कोई मुश्किल ना आए। इन तरदहु अनहुम, अल्लाह ताला फरमाते हैं ए नबी अगर आप इनसे राजी हो भी जाए, तो बेशक अल्लाह नहीं राजी होता ऐसे फासिक लोगों से। हम तो ये सोचते हैं ना, दुनिया में सोच के बैठे हैं कि बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी कर लो, वो तो क्यामत के दिन खुद ही अल्लाह को मना लेंगे। अब वो उनका काम है, क्या है वो गा का पकड़ा छुड़ाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद का पकड़ा छुड़ा कोई नहीं सकता, ऐसे ही है ना बातें। वो जिसको अल्लाह पकड़ ले तो उसको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छुड़ा लेते हैं। तो यहाँ पे अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, अगर तुम इनसे राजी हो भी जाते हो, सकता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी बातों से मुतासिर हो जाएं या कुछ है, आपके अंदर इतनी शफ़क़त थी कि आप उनसे राजी हो भी गए, तो अल्लाह ताला हरगिज नहीं राजी होगा। और जब जिससे अल्लाह ही ना राजी हो तो उसको कौन छुड़ाएगा फिर। तो किसको मनाने की, किसको राजी करने की फिक्र इंसान को होनी चाहिए। ये नहीं है कि टीचर राजी हो जाए, लोग राजी हो जाए, फलां खुश हो जाए, इनके बहाने कर करके हम इनको बस कह दें कि हमारी मजबूरियां हैं, हम क्या करें, बस क्या करें, वो नहीं मानता, वो नहीं मानता, उसको नहीं मानता, तो चुप, वो तो इंसान है, हो सकता है आपसे राजी हो जाए, इनके राजी होने से क्या है। कोई आप अपने उधर माजरतें लेके आप सोचते हैं किसी के पास आप जाते हैं कोई सवाल लेके, आप बताएं ना क्या मेरी इतनी बड़ी मजबूरी है, बताएं क्या इस मजबूरी में मैं ये काम कर सकती हूँ, ये जायज है? वो आपको कह भी दे कि हाँ ठीक है आप कर लें, आप उसको राजी कर भी लें अपने बहाने कर करके या अपनी मजबूरियां बता बता के किसी को, ठीक है आपके लिए तो ये आप एग्जेम्प्टेड हैं, आप तो खुद अपने आप से पूछे, इंसान का अपना आप उसको फतवा देता है, कहीं फतवा लेने की जरूरत नहीं होती, इसलिए हम पूछने की जरूरत नहीं, आपका अपना आप आपको बताएगा। तो किसी को राजी कर लेने से अल्लाह राजी नहीं हो जाता, इवन यहाँ पे कह दिया गया अगर आप भी राजी हो जाएं, अल्लाह नाफरमान लोगों से ना हद से निकलने वाले जिनमें खुदा खौफी नहीं है, फासिक किसको कहते हैं, सरकश नाफरमान हद से निकला हुआ, ऐसे लोगों से राजी नहीं होता। तो ये इनका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी करना भी इसलिए नहीं था कि इस्लाम से मुखलिस थे, इसलिए था कि अपनी जानें बचाना चाहते थे। आज अगर किसी का भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी करने का भी ये सिर्फ एक मोटिव हो कि बस हमें उस दिन आग से बचा लें और उस दिन हमारी सिफारिशें कर लें, फलां पीर साहब हैं ये फलां वो कब्र वाले हैं, बस इस्लाम से हमें कोई खलूस नहीं, इस्लाम की कोई खिदमत करने का कोई जज्बा नहीं, इस्लाम के लिए कोई वफादारी नहीं, बस ये पीर साहब के चादर चढ़ा दो ये हमें वहां पे बचा लेंगे। अब हम तो वैसे ही नहीं वो जान सकते ना सुन सकते ना, वो दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन अगर बिलफर्ज कोई जिंदा भी होता राजी हो भी जाता तो कोई अल्लाह को मना नहीं सकता अपनी मर्जी करके जबरदस्ती करके। एक हदीस में आता है जो शख्स अल्लाह को राजी करेगा बंदों को नाराज करके तो अल्लाह उसे बंदों की तरफ से काफी हो जाएगा। क्या अल्लाह काफी हो जाएगा? इंसान अगर नाराज होते भी हैं तो होते रहे, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए काफी होगा, अल्लाह चाहेगा तो एक दिन इंसानों को भी तुमसे राजी कर देगा। और जो लोगों को राजी करेगा अल्लाह को नाराज करके, अल्लाह का क्या है, अल्लाह तो गफूर रहीम है, ये बेचारे लोग ना कहीं नाराज हो जाए, जो ऐसे सोचता है ना लोगों को राजी करेगा अल्लाह को नाराज करके तो अल्लाह उसे लोगों के हवाले कर देगा, अल्लाह उसे किसके हवाले कर देगा, लोगों के। तो लोगों का तो आपको पता है ना वो तो कभी किसी से राजी होते ही नहीं, वो आज आपकी एक बात से राजी हो जाएंगे तो कल किसी और से नाराज हो जाएंगे, ठीक है अल्लाह ताला भी कहता जाओ फिर इन्हीं के हवाले हो। और हम कभी कभार इतना आसान समझते हैं ना कि अल्लाह का तो मामला कोई मामला है ही नहीं, बस वो तो है ही, वो तो उसमें राजी रहना ना, उसकी परवाह करने की क्या जरूरत है, इंसान नाराज हो गए तो इनका क्या होगा, अल्लाह का क्या है, कोई बात नहीं। दूसरी बात हमें क्या पता चलती है कि अल्लाह को राजी करने के लिए अमल की सतह पे ईमान लाना जरूरी है, अमल की सतह पे सबूत देना जरूरी है, अमल करके आप प्रूव करेंगे अपने ईमान को, समझे? उसके बगैर नहीं होता कि कसमें खा खा के हम बस बातें बना बना के तो बैठे रहे। अल्लाह अकबर। العرب, अच्छा अब देखें एक बात हो गई ना यहाँ तक, तीन आयतें हो गई है, अब है बदवी लोगों के बारे में बात। अच्छा ये थोड़ा सा आपको बता दूं कि मदीना के आउटस्कर्ट्स पे ऐसे कबाइल रहते थे, बद्दू लोग रहते थे। बद्दू लोग किनको कहते हैं? जो सहरा नशीन होते हैं, जो यानी जिसको कहते हैं डेजर्ट्स में रहने वाले ऐसे लोग, ना वो कहीं एजुकेशन से उनका कोई वास्ता होता है, ना कोई सिविलाइजेशन से बहुत कोई उनका वास्ता होता है, उनका क्या है बस वो उनका एक ऊंट होता है और उनकी कोई चंद एक बकरियां होंगी, एक खैमा होगा, बस इस तरह से वो अपनी जिंदगी गुजारते हैं, तो बिल्कुल सिविलाइज्ड नहीं होते, हमें पता है। इसी तरह को पढ़ाई लिखाई तो खैर उस जमाने में तो शहरों में भी कम लोग पढ़े लिखे होते, मगर गैर सिविलाइजेशन ज्यादा शहर में होती है, तो जो बद्दू लोग होते थे उनमें तो बिल्कुल ही आप सोचेंगे यानी पढ़ाई लिखाई या इल्म से कोई भी दूर दूर का वास्ता भी नहीं था। अब उनकी बात हो रही है कि उनमें कैसे लोग हैं। अब ये दो आयतें जो आ रही हैं ना 97, 98 और बल्कि 99 भी, ये तीन आयात जो हैं ये बद्दू लोगों के बारे में, टू پہلی جو دو آیتیں ہیں وہ ایسے بدو لوگوں کے بارے میں جو منافقین تھے، ان میں بھی منافق تھے بدوؤں میں، بلکہ بہت زیادہ شدید نفاق میں تھے. اور 99 آیت میں ان بدوؤں کی بات ہو رہی ہے جو واقعی جینوئن تھے، ٹھیک تھے. میں نے آپ کو جیسے پہلے بھی بتایا تھا، اللہ تعالیٰ جب بات فرماتے ہیں نا قرآن کریم میں، تو ایسے نہیں ہوتا جیسے ہم جنرلائز کر لیتے ہیں. اب ہم کیا بات کرتے ہیں، کالے سارے ایسے ہوتے ہیں، وہ چینی سارے ایسے ہوتے ہیں، گورے سارے ایسے ہوتے ہیں، وہ تو ہوتے ہی ایسے ہیں. تو ہم یوزلی ہم جنرلائز کرتے ہیں، یہ ہماری کمزوری ہے ایک. لیکن اللہ تعالیٰ کی سبحان اللہ، دیکھیں بات یہ کہ جب بدو لوگوں کی بھی بات کی تھی تو بدو بھی سارے ایک جیسے تھوڑی ہوتے ہیں. ہاں میجورٹی ایسی ہے جو 97 اور 98 آیت میں، اور ان میں لیکن ایسے بھی ہیں جن کا ذکر 99 آیت میں ہے جو پکے مومن ہیں. آپ کو آیتوں کے اندر سے نا اس طرح پتا ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ اب میں پڑھوں اور آیت ہی بتانا شروع کر دوں وہ زیادہ کفر میں. آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے، اگر میں آپ سے پوچھوں 97 اور 98 آیت میں کیا ہے، تو آپ اس طرح ایکسپلین کر سکیں کہ اس میں یہ، آج کے سبق میں اس آیت میں اور اس آیت میں یہ چیزیں. ان کو پڑھ پڑھ کے نہیں ایکسپلین کریں، کیونکہ وہی جو ورڈز وہاں پہ، یہ اس کی جسٹ ایک آپ کے مائنڈ میں ہونی چاہیے. اب آپ سمجھ آ رہی ہے اس سبق کی، پہلی تین آیتیں کن بارے میں، اگلی تین آیتیں کس کے بارے میں، کس طرح سے سبق ہونا چاہیے آپ کے ذہن میں. چاہیں تو اس کے بارے میں کے پوائنٹس اسی طرح بنا لیں. پھر چلے آیت نمبر 97، الاعراب اشد کفرا ونفاقا. اعراب جو بدوی لوگ ہیں بہت سخت ہیں کفر میں اور نفاق میں، یہ میجورٹی کی بات ہو رہی ہے. کیا وجہ ہے کہ وہ اتنے شدید ہوتے ہیں کفر اور نفاق میں، کیا چیز یعنی ان کے اندر کیا ایسی بات ہوتی ہے؟ تھوڑا سے اگر آپ لوگ فیملیئر ہوں، جو لوگ گاؤں کے لوگ، آج کل ہمارے گاؤں کو تو شاید ہو سکتا ہے اتنی اچھی طرح آپ نہیں سمجھ سکیں جن کو ہم آج گاؤں کہتے ہیں، کیونکہ ہمارے جو ملک کے گاؤں ہیں نا ان میں بھی بہت سویلائزیشن اب پہنچ چکی ہے. جب سے میڈیا اتنا وہ ہوا تو لوگوں میں پڑھائی لکھائی تعلیم کا رجحان اور اسی طرح میڈیا کے تھرو بہت سارا کچھ ایجوکیٹ وہ ہو چکے ہیں. لیکن آپ کو اگر بہت ریموٹ گاؤں کی بات کریں، بہت ریموٹ جہاں پہ یہ چیزیں نہیں ہیں، یا آج سے جو لوگ جانتے ہوں 25-30-40-50 سال پہلے ہمارے گاؤں کی حالت، تو ان کے اندر آپ کیا سوچتے ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں گاؤں والے لوگ، وہ ہمیشہ زیادہ سخت مزاج، طبیعت میں زیادہ سخت ہوتے ہیں، اور چونکہ علم نہیں ہوتا نا، بہت زیادہ کلچرڈ نہیں ہوتے، بہت ریفائنڈ نہیں ہوتے، ان کی طبیعتوں میں بھی ایک سختی اور ایک شاید اس لیے کہ بہت محنت کش ہوتے ہیں، یعنی انسان کا ماحول بھی تو اس پہ اثر کرتا ہے نا. تو جو دیہاتوں میں رہتے ہیں زیادہ تر آپ دیکھیں گے کہ محنت کر کر کے، مشقت کر کر کے، ان کی طبیعتوں کے اندر بھی نا سختی اور اکھڑ پانے کو ہوتا ہے. تو پتہ چلتا ہے کہ ماحول کا انسان کے اوپر بہت اثر آتا ہے. اور فرمایا زیادہ ہیں کفر میں اور نفاق میں شدید. اب وہ کیوں ہوئے، یہ پہلے مسلمان ہوئے کیوں تھے، بہت زیادہ ان کے اندر سمجھ بوجھ تو ہوتی نہیں ہے. آج بھی دیکھیں میں بدو لوگوں میں، اگر آپ وہاں پہ بھی چلے جائیں عرب کی طرف، تو بدو لوگوں میں آپ نے دیکھا کہ بس ایک دفعہ ہاں کہہ دی کسی چیز کو تو ہاں کہہ دی، نہ کہہ دی تو بس ان کی سمجھ میں نہیں آنی کہ پھر آپ کیا. اسی طرح ہماری طرف کے بھی گاؤں کی طرف کے لوگ اسی قسم کے مزاج رکھتے ہیں. تو یہ لوگ کیا تھے کہ پہلے تو انہوں نے بہت اسلام کو اپوز کیا، بہت اسلام کے خلاف انہوں نے کاروائیاں کی، مگر اس کے بعد ظاہر ہے جب اسلام بہت فلرش کر رہا تھا، بہت آگے جا رہا تھا، تو پھر یہ مسلمان تو ہو گئے، لیکن ظاہر ہے نہ تو ان کی وہ تربیت ہو سکتی تھی جو کہ مدینہ میں رہنے والوں کی تھی. ان کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملی ہوئی تھی نا، تو نہ علم سے آشنائی تھی، نہ کوئی تربیت کا ان کا کوئی خاص انتظام تھا. تو وہ کلمہ تو پڑھ لیا انہوں نے، لیکن آگے کچھ ایسی ان کی یعنی کوئی ایسی ٹریننگ وغیرہ نہیں ہوئی. और वो दे रिमेन द सेम, जो जैसे थे वहां पे इसी तरह से हो रहे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये ज्यादा शदीद है इसके अंदर, कुफर में भी और निफाक में भी बहुत आगे है। और वह अजदारू अल्लाह यालमु हुदूदमा अंज़लल्लाहु अला रसूली, और ज्यादा इस चीज के करीब है कि वो नहीं जानते अल्लाह की हदूद को जो नाजिल किया अल्लाह ने अपने रसूल पर। यानी अल्लाह की हदूद को क्या नहीं जानते, यानी अल्लाह की हदूद को जानने वाले नहीं है, इसलिए कि वही का इल्म ही नहीं है ना इनके पास। जो अल्लाह ने नाजिल किया वो क्या है, यानी कुरान, इसका इल्म ही नहीं है उनके पास। जब इल्म नहीं है तो हदूद की पहचान कैसे होगी कि ये लिमिट्स हैं, ये अल्लाह ताला ने बाउंड्रीज रखी हैं, ये हलाल की, ये हराम की, ये इस चीज की। वो इस चीज को नहीं जानते थे क्या अल्लाह ने जायज किया क्या नाजायज किया, इसलिए कि कैसे पता चलेगा जब इल्म होगा, इल्म ही नहीं है। इल्म क्यों नहीं है, इसलिए कि वो लोग मुनाफ़क़त में कुफर में बहुत बड़े हुए हैं और उनको वो अपॉर्चुनिटीज भी नहीं है। नायरा सारे देहातियों ने तो उठ के वहां से, या सारे बदुओं ने तो सहरा छोड़ के तो नहीं इधर आ जाना था ना। और दूसरे ये कि जब इंसान के अंदर इतनी सख्ती पाई जाती है और उसका माहौल भी ऐसा रहता है, तो बहुत मुश्किल है उसके लिए इन चीजों को समझना, इनका इल्म लेना। तो जो बेसिक नॉलेज है ना वो उनके पास नहीं है, इल्म की मजलिसें भी नहीं है, इल्म वालों की सोहबतें भी नहीं है, तो बहुत रफ लोग हैं। टफ भी होते हैं और रफ भी होते हैं, आपस में भी करख्त भी होती है। तो आप देखते हैं जबकि इल्म के लिए कुछ चीजें इंसान के अंदर रिक्वायरमेंट होती है कि ये चीजें होनी चाहिए, उसमें आजी हो, झुकाव हो, उसके अंदर कुछ सीखने की एक तलब हो, इनका ऐसा माहौल नहीं था, इल्म से कोई ताल्लुक वास्ता ही नहीं था। तो इसलिए कहा गया कि ये ज्यादा करीब है कि वो जानते ही नहीं है अल्लाह की हदूद को, और जो उसकी जो उसने नाजिल किया अला रसूली, इसका मतलब क्या, यानी ब्रैकेट में लिखने कुरान, कुरान में जो हदूद है उनको नहीं जानते थे। इससे पता भी चलता है कि जब इल्म नहीं होता ना तो वहां पे निफाक भी आएगा, वहां पे कुफर भी आएगा, जिहालत का नतीजा है ना। और इनके बारे में एक हदीस भी आती है, यानी जो दायरा जो देहातों के अंदर है, जो ज्यादा इन चीजों से दूर है, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स देहात की रहाइश रखता है वो खुश्क हो जाता है। खुश्क हो जाने का मतलब क्या है, यानी उसके अंदर कोई सॉफ्टनेस नहीं रहती, उसके अंदर कोई जिसको कहेंगे कर्टसी, कोई लिहाज, ये चीजें नहीं रहती उसके अंदर, वो खुश्क हो जाता है। और आप अपने जहन में ऐसा ना लाइएगा जो हमारे लोग देहातों के हैं। मैंने अगेन आपको बताया ना कि वो बहुत डिफरेंट, इस मामले से बहुत डिफरेंट उनकी जाहिर है, वो बहुत सिविलाइज्ड हो चुके हैं। और फरमाया जो शिकार के पीछे जाता है वो गफलत में पड़ जाता है, वो गाफिल हो जाता है जो शिकार के पीछे जाता है। और जो शिकार खेलने वाले भी बहुत ज्यादा होते हैं, वो भी उनको शिकार ही हर वक्त दिमाग में रहता है उनकी, क्योंकि हम इस चीज से हमारा ताल्लुक नहीं है इसलिए इतना ज्यादा नहीं। जिन लोगों को शिकार का शौक होता है वो बस फिर इसी धुन में लगे रहते हैं। और जो शख्स बादशाहों के दरवाजों पर जाता है वो फितने में मुब्तला हो जाता है। बादशाहों के दरवाजों में उस जमाने में जो बड़े बादशाह, रईस, सुल्तान होते थे, जो उनके दरवाजों पर जाकर बैठता है तो वो फितने में ही पड़ जाता है। तो इनकी एक मिसाल आपको देती हूँ कि फरमाती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक अराबी आया और उसने पूछा क्या आप बच्चों को बोसा देते हैं, हम तो इनको कभी बोसा नहीं देते, यानी हम अपने बच्चों को तो हम तो नहीं कभी उठा के इनको प्यार करते चूमते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर अल्लाह ने तुम्हारे दिल से रहमत ही निकाल लिया तो मैं क्या कर सकता हूँ। यानी ये आज तक भी, जो आज से 25-30 साल पहले, अब तो बहुत जमाना चेंज हो गया मैंने बताया, लेकिन अगर आप कुछ जमाना पहले देखें, 40-50 साल पहले, तो देहातों में हमारे भी इवन इस चीज को बड़ा बुरा समझा जाता था कि कोई अपने बच्चे को उठा के उसको चूम रहा है, और यहाँ तक कि कोई अपनी बीवी के पास बैठ रहा है, तो यानी इसको बहुत एक बुरी बात समझी जाती थी। और अपने बच्चे को नहीं, दूसरों को अगर प्यार कर भी लेंगे तो ठीक है, लेकिन अपने बच्चे को क्यों कर रखे थे, यानी इतना ज्यादा ये यानी उसको बेगैरती समझी जाती थी। और बच्चे को प्यार करना उठाना ये तो एक बड़ी आर की बात समझी जाती थी। इसी तरह एक बार अभी आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे तो आपके ने एक चादर ली हुई थी, तो उसने चादर का कोना इतनी सख्ती से खींचा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन पे निशान पड़ गए, कंधों पे निशान पड़ गए। और कहने क्या लगा, ऐ मोहम्मद जो तेरे पास है ना माल अल्लाह का दिया हुआ, उसमें से मेरे लिए भी हुक्म दे। नहीं, तहजीब से दूर थे ना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको देने का कहा। यानी उनको तरीका पता नहीं है कि किस तरह से इस चीज कैसे किसी से बात करनी है। मदीना में रहने वाले फिर भी इसलिए कल्चर्ड थे क्योंकि वो एक शहर था ना। आप आज भी देखिए मेट्रोपोलिटन सिटीज में जो लोग रहते हैं बड़े बड़े शहरों में, तो उनके मैनर्स और उसके अंदर और जो देहातों में रहने वाले उनमें बहुत फर्क होता है, क्योंकि उनकी तरबियत नहीं हुई होती ना, उनको अदब सिखाने के लिए कोई भी इंतजाम नहीं होता। और याद रखें अल्लाह ताला ने जितने पैगंबर भेजे सब शहर के रहने वाले भेजे। सूरह यूसुफ में भी आया कि 119 आयत में कि हमने आपसे पहले मर्दों की सेवा किसी को रसूल नहीं बना के भेजा जिनकी तरफ हम वही करते थे जो बस्तियों के रहने वाले थे, ये अहलेल कुरा शहरों के रहने वाले थे, गांव वगैरह में बदुओं के अंदर कोई रसूल नहीं आया। इसकी वजह जो इब्ने कसीर ने बयान फरमाई वो यही कि उनकी सख्त दिली की वजह से, सख्त दिल होते हैं ना। तो वल्लाहु अलीमुन हकीम, अल्लाह ताला इल्म वाला और हिकमत वाला, वो जानता है अपना इल्म किसको देना है, किसकी कौन उसकी कुरान के इल्म का ज्यादा लायक है। जो कुफर और निफाक में शदीद है तो फिर उनको तो ये इल्म दिया भी जाए तो उनको नहीं समझ आएगी। और अल्लाहु अकबर, यहाँ तो बदुओं की बात हो रही है, हमारे यहाँ जो सो कॉल्ड मॉडर्न होने की अलामत ये समझी जाती है कि हमें तो कुछ पता ही नहीं है। नहीं, बहुत फखर से लोग कहते हैं हमें तो नहीं पता कि कुरान के अंदर क्या है, तो कभी पढ़ा ही नहीं हमने, हमें नहीं ये वो कुरान उरान ये चीजें, हम क्या जाने। अगर मैंने किसी मुंह से ना सुना था तो मैं इस चीज को कभी ना समझती कि ये वाकई हो सकती है, कोई इतनी फखर से भी ये बयान कर सकता है कि हमें इन चीजों का नहीं पता, ना हमने कभी ये पढ़ा बढ़ा। और वैसे कोई अपने आप को पेंडू या देहाती या बद्दू कहलाना कभी पसंद नहीं करेगा, मगर ये उनकी खासियत बयान की गई है यहाँ पे कि वो ज्यादा करीम है, कि वो नहीं जानते हैं उन हदूद को जो कुरान में है। कुरान मा अंजलल्लाहु अला रसूलिही की जगह आप लिख लेना कुरान, उन हदूद को जो कुरान में है वो उनको जानते ही नहीं है, तो ये फखर कर करके बताते हैं। और अल्लाह ताला ने बताया कि ये बदुओं की खासियत है। अल्लाह हू अकबर, बाकी चीजों में हम जाहिल रहना ऐब समझते हैं, मगर कुरान हदीस दीन में जाहिल रहने को फखर समझते हैं। ये आज हमारी हालत हो गई है, इसको फखर से बताते हैं कि हमें तो कुछ नहीं पता इस चीजों का, हमें क्या इसे, हम नहीं जानते मानते ये सब, ये आपको पता होगा, यानी हमारा क्या वास्ता। ومن الاعراب من يتخذ ما ينفق مغرما, और इनमें से हैं इन बदुओं में से यही जिनकी बात अभी हुई है, जो कुफर और निफाक में इतने आगे हैं, कोई ऐसे भी हैं जो बना लेते हैं माया यूनफिको मगरमन, जो वो खर्च करते हैं जुर्माने के तौर पे, यानी जो इनको जकात देनी पड़ती है, जो इनको सदका देना पड़ता है, जो इनको देना पड़ता है ना, इसको ये ऐसे समझते हैं जैसे चट्टी पड़ गई इन पे। हाँ, ये वो कहते हैं लो हम तो इस्लाम इसलिए लेकर आए हैं कि अब हम ये देना पड़े, यानी हमारे ऊपर तो पेनल्टी पड़ गई, हम तो इसलिए भाई इस्लाम लाए थे कि कुछ फायदा मिलेगा, यहाँ से गनीमत मिलेगा, कोई ये इतना آگے بڑھ رہا ہے, ترقی کر رہا ہے یہ دین, تو کچھ ہمیں فائدہ ہوگا یا الٹا ہمیں ہی خرچ کرنا پڑ رہا ہے. تو یعنی ان کے لیے 2.5% زکات دینا بھی مسئلہ بن چکی تھی کہ ہم کیوں نکالیں. شعور کی کمی ہے نا. دیکھیے ایک انسان جس کو یہ شعور ہو, جس کو یہ سمجھ ہو کہ زکات دینا, صدقہ دینا مجھے کیا فائدہ دے گا, وہ تو پھر آگے بڑھ کے لے کر آئے گا, وہ اپنی بیسٹ چیز کہتا ہے کہ یہ لے. اور جس کو شعور نہیں ہوتا, سمجھ نہیں ہوتی, ظاہر ہے اس کو زکات دینا بھی ایک چٹی لگ رہی ہے, اس کو یہ بھی ایک مجبوری لگ رہی ہے, یہ ایک مصیبت لگ رہی ہے. اور یتربص بکم الدوائر, اور وہ انتظار کرتا ہے تمہارے بارے میں مصائب کا. یعنی ان کو کیا انتظار ہے, ہائے کب ان مسلمانوں کی تو حکومت ختم ہو, ان کا کچھ مسئلہ, ان کو ایسا ان کا مصیبت پڑ جائے ان کو کہ یہ ختم ہو جائیں, تاکہ ہم تو اس مشکل سے نکلیں, ان کا کوئی ڈاؤن فال شروع ہو جائے. نہیں, اب کیونکہ مشکل لگ رہی ہے نا ان کو. جیسے فار ایگزامپل آج کے وقت میں آپ دیکھ لیں, کوئی حکومت آ جائے, اس نے مہنگائی کر دی ہے, لوگوں کو بڑا خرچ کرنا پڑ رہا ہے, یا لوگوں کو ٹیکس زیادہ ان کے اوپر کر دیں, تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہائے یہ حکومت جائے, اللہ کرے اس کا تختہ الٹے. انہوں نے تو اس طرح لیا ہوا تھا اسلام کو, یعنی ان کے لیے ایک ایسا تھا کہ جیسے ٹیکس لگا دیا ہمارے اوپر, بجائے یہ ہمارے کام کرتے, الٹا انہوں نے ہمارے اوپر یہ ٹیکس لگا دیا کہ اب ہاں اب تو اللہ کرے ان کو ہی کوئی مسئلہ ہو جائے کہ یہ ختم ہو جائے. سمجھ رہے ہیں کہ ایسی بات ان کو مطلب تھی, اس لیے کہ سمجھ نہیں تھی نا. روٹ کاز کی طرف جائیں تو پتا چلتا ہے کہ علم ہی نہیں ہے, سمجھ ہی نہیں ہے. سمجھ ہو تو انسان ایسا سوچ سکتا ہے. یہ ان کے لیے تو یہ ہو گیا تھا نا, جس چیز کو دیکھیں انسان کی ویکنیس ہے یا انسان کی فطرت کہہ لیں, جس چیز کو انسان ناپسند کرتا ہے, چاہتا ہے نا اسے میری جان چھوٹ جائے, تو وہ بھی گردش زمانہ کی خواہش کرتے تھے کہ ان کے اوپر کوئی گردش آ جائے زمانے کی, کوئی مصیبت آ جائے, یہ جائیں یہاں سے, ہماری جان چھوٹے, بھئی ہمیں چھوڑ دو, ہم کیوں یہ دیں. اللہ اکبر, جو مخلص تھے, دیکھیں اسی سوسائٹی میں کوئی لوگ ایسے ہیں, اللہ اکبر, گھر کی سوئی تک لے کر آ رہے ہیں کہ روایات میں آتا ہے کہ ابو بکر صدیق ہیں تو دیوار پہ کچھ ٹٹول رہے ہیں, تو بیٹی نے پوچھا کہ کیا ڈھونڈ رہے ہیں, فرمایا یہاں پہ ایک سوئی لگائی تھی, کہیں وہ نہ رہ جائے. سوئی تک لے کر آ گئے, گھر کا ایک ایک سامان لے کر آ گئے. اور کوئی ایسی ہیں جن کے لیے وہی کام ایک ٹیکس ہے, کیا فرق ہے؟ سوچ کا فرق, سمجھ کا فرق, علم کا فرق. اسی طرح ہم ہیں, کئی لوگوں کے لیے دین ایسے ہے کہ اس کو سینے سے لگا کے رکھیں, کوئی دین کا حکم آ جائے تو ایسے ہے کہ اپنی جان بھی اس کے لیے قربان کرتے ہیں, ہم آگے بڑھ کے اس کے لیے کچھ کریں. اور کئی ایسے ہیں کہ وہ اسی کام کے لیے جانے بچا بچا کے رکھتے ہیں کہ ہائے ہمیں ہماری نہ کوئی باری آ جائے, ہائے ہم سے نہ پوچھ دیا جائے, ہائے ہمیں نہ کوئی کام کہہ دیا جائے. کام تو ایک ہی ہوتا ہے, کتنے ایٹیچیوڈز کا فرق ہے, کتنا زیادہ فرق ہے. یہ جانے بچا بچا کے, مال بچا بچا کے رکھنے والے ہیں. اللہ کہتا ہے تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے, تو نہ بچا, اس کو لگاؤ اللہ کے راستے میں. کہیں جان بچا رہے ہیں, کہیں مال بچا رہے ہیں, کہیں کچھ کہیں کچھ. دیکھو کتنی فرق فرق کے لوگ تھے اس سوسائٹی میں. اسی طرح ہر زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جو فرق فرق طرح کے ہوں گے, ہر زمانے میں. یہ دیکھیں یہ جو منافقین تھے نا, چاہے آپ بدوؤں کی بات لے لیں, چاہے آپ جو شہروں میں تھے منافق ان کی بات لے لیں, یاد رکھیں کہ یہ تو دیکھیں چلے گئے آپ, دنیا سے رخصت ہو گئے, اب ہم ان کی باتیں کیوں کریں. تو اس میں یاد رکھیں یہ سائیکالوجی ہے ایک, وہ لوگ تو چلے گئے لیکن یہ سائیکی ختم نہیں ہوگی, یہ ایٹیچیوڈ ختم نہیں ہوں گے. اس طرح کے لوگ ہر ہر زمانے میں آتے رہیں گے, ہر زمانے میں ہوں گے, جو بس بچا بچا کے ہی رکھتے رہتے ہیں. ان کے لیے اللہ کا ہر حکم ایسے ہے کہ ہائے مصیبت پڑ گئی, ہائے ایسے کیوں ہو گیا, ہائے اب یہ بھی کرنا پڑے گا, ہائے اب یہ بھی کرنا پڑے گا. جیسے ان کے اوپر کسی نے کوئی یعنی کیا ٹیکس لگا دیا, کیا ان کو کر دیا, صرف مال خرچ کرنے میں نہیں, ہر ایک اللہ کے حکم پہ. زکات بھی اللہ کا حکم ہے, وہ ان کو تاوان لگ دیا. جیسے آپ حکومت انکم ٹیکس بڑھا دے تو مصیبت پڑ جاتی ہے نا. اب اگر حکومت کہہ دے ہم نے 30% نہیں 50% کر دیا ٹیکس، چیزیں نکل جائیں گی. اللہ کا حکم بھی ان کو ایسے ہی لگتا ہے، ان کو یہ نہیں سمجھ کہ اس کے کیا کیا درجے ملیں گے مجھے. ہاں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا تو اللہ کے غضب کو یہ بجھا دے گا میرا صدقہ، میرے گناہ کتنے معاف ہو رہے ہیں. ان کو اس اخروی فائدے کا تو کچھ سمجھ ہی نہیں ہے نا، وہ تو ان کے دماغوں سے محو ہوا ہوا ہے، یا پتہ نہیں اس کے اوپر ایمان بھی رکھتے ہیں اور کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، اور پھر وہ کہاں چلا گیا وہ تصور، کوئی وہ اس کا کچھ ہے بھی کانسیپٹ کے نہیں. یہ بھی دیکھیں آج کے فائدے کو دیکھتے تھے نا، اسی لیے ان کو یہ ٹیکس لگ رہا ہے. آج تو میری جیب سے جا رہا ہے نا، اور مجھے تو نقصان ہی لگ رہا ہے. مجھے نہیں اس بات سے کہ آخرت میں مجھے 70 گنا ملے گا، یہ ملے گا، ایسا ہوگا، مجھے اس سے کیا. آج تو میرا نقصان ہوا نا، بس آج کا نقصان دیکھا اپنا. تو اس سائیکالوجی کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں اس صورت سے. ڈونٹ گو آفٹر کہ یہ فلاں عبداللہ بن ابی اور فلاں، ڈونٹ گو آفٹر نیمز. نیمز آپ کو یاد رہیں یا نہیں رہیں، یہ یاد رہنا چاہیے کہ یہ کردار کیسے تھے، ان کیریکٹرز کو سمجھیں اور ان کی سائیکالوجی کو سمجھیں، تبھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آج کی زندگی میں کیا میرے کیریکٹر میں تو یہ گندے داغ دھبے تو نہیں ہیں. ماننا میں منافق نہیں ہوں، میں کسی فائدے کے لیے نہیں اسلام میں، پر کیا یہی صفات میرے اندر تو نہیں ہیں؟ عمل میں پیچھے، باتوں میں آگے، قسمیں کھانے میں آگے، لوگوں کو راضی کرنے کی زیادہ فکر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں پہ ہیں نہیں، تو کیا ہے آپ لوگوں کو راضی کرنے، جس سے سوسائٹی میں میری فیس سیونگ ہو جائے، میرا گڈ نیم ہو جائے. کوئی مجھے یہ نہ کہے کہ بھی یہ تو ایسے بے دین اور یہ تو فلاں ہیں اور یہ ایسے، میرے دین کا بھی میرا چہرہ رہے، یہ دیکھنا چاہتے تھے نا. ورنہ کیا تھا، ان کو کافر کہلا لیتے. نہیں، ہم یہ بھی نہیں کہلانا چاہتے، مسلمان بھی کہلانا چاہتے ہیں، سچے پکے بھی کہلانا چاہتے ہیں، دیندار بھی کہلانا چاہتے ہیں، لیکن اندر سے کچھ بھی نہیں ہے. یہ بدو لوگ تھے جو علم سے دور تھے. تو یہ وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرُ، یہ انتظار کرتے ہیں ان کا ڈاؤن فال ہو کسی طرح. عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ، ان پر ہے بری گردش، شامت ان کی آنے والی ہے. یہ کیا تمہارا انتظار کریں گے کہ تمہارے پر مصیبت آئے؟ مصیبت تو ان کے اوپر آ گئی ہے، ان کے اوپر گردش آ گئی ہے، اس لیے کہ یہ جس منافقت میں اور کفر میں پڑ چکے ہیں، جس چیز میں یہ پھنس چکے ہیں، وہ تو ان کے اوپر خود مصیبت ہے. اللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ تو سننے والا ہے، خفیہ باتوں کو بھی سنتا ہے، اور جو بات منہ سے نہیں کہی گئی اس کو بھی جانتا ہے، جو دل میں بھی رکھی ہوئی ابھی تک. اسی وجہ سے آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کیا ہوا، فتنہ ارتداد ہو گیا تھا. پتہ آپ کو کتنا بڑا فتنہ کھڑا ہوا تھا ارتداد کا، جانتے ہیں آپ؟ یعنی اتنے قبیلوں کے قبیلے مرتد ہو گئے، واپس ہم چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہو گئے، ہم واپس جا رہے ہیں، اسلام تو اس وقت لائے تھے. تو یہ ایسے ہی لوگ تھے نا، جو انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ کب کوئی پوچھنے والا نہ ہو، ہم آزاد ہوں، ہمارے اوپر سے یہ مشکل ٹلے. اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں، سبحان اللہ، ومن العراب، عراب میں سے ہی، بدو لوگوں میں سے ہی، سب سیم نہیں ہیں، ایسے بھی ہیں. من یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر. دیکھیں آخر کے اندر کیا ہے، خا کے نیچے زیر ہے، اور جہاں پہ دوسرے کے لیے آتا ہے وہاں پہ خا کے اوپر زبر ہے، یاد رکھیے گا یہ بات. والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. اور یہ کیسا خرچ کرتے ہیں، کیا یہ بھی خرچ کرتے ہیں؟ ہاں یہ خرچ کرتے ہیں. اور کس طرح، کیا ہے ان کی کیا نیت ہوتی، کیا یہ ٹیکس سمجھتے ہیں؟ حالانکہ ہیں یہ بھی بدو، بدوؤں میں وہ بھی تھی نا ام معبد، ایسی پیاری انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوری وہ نظم کہی، آپ کا حلیہ مبارک کیسے بیان فرمایا انہوں نے، وہ بھی بدو تھی. ہاں، اور اسی طرح ذوالبجہ دین کی آپ کو بات بتائی تھی، وہ بھی بادیا نشین تھے، یعنی مکہ اور مدینہ کے درمیان بستی تھی، اس کے اندر رہتے تھے، لیکن وہاں سے چھوڑ کے آ گئے تھے، اور وہ بھی تبوک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے تھے. یعنی حالانکہ بدو تھے ان کو سمجھ آ گئی بات, اور جب گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا جذبہ شہادت ان کے اندر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ میرے لیے دعا کریں کہ مجھے اس جنگ میں شہادت نصیب ہو جائے. یعنی ان کے تو مال بھی اور ان کی جانیں بھی, وہ کہتے تھے بس اللہ کے لیے یہ لگ جائیں کہیں. آپ نے دعا فرمائی, اے اللہ میں اس کا خون کافروں پہ حرام کرتا ہوں, یعنی کافر اس کا خون نہ بہائیں. تو انہوں نے عرض کیا, یا رسول اللہ میرا تو یہ ارادہ نہیں تھا, میں تو شہادت چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا تم اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلے ہو, اگر تمہیں بخار بھی ہو گیا نا تو تم بخار سے بھی اگر وفات پا گئے تو وہ بھی شہادت ہی ہے. تو جب تبوک میں گئے ہیں, اور آپ کو پتا ہے کہ پھر وہاں پہ تو کوئی جنگ وغیرہ تو ہوئی نہیں تھی, تو وہاں پہ تبوک میں جب قیام کر رہے تھے تو اس وقت ان کو ایک دن بخار ہو گیا, طبیعت زیادہ خراب ہو گئی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر کو لے کے گئے. ان کی طبیعت اتنی خراب ہوئی کہ اسی میں ان کی وفات ہو گئی, اللہ کو پیار ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفن دفن کا انتظام کیا. سردی کی رات تھی, یعنی سرد رات تھی وہ. آپ کو پتا ہے ڈیزرٹس میں جب دن ہوتا ہے تو سخت گرمی اور رات میں ٹھنڈ بھی ہو جاتی ہے بہت زیادہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابی جو ہیں عبداللہ بن مسعود, وہ بیان فرماتے ہیں کہ آدھی رات کو میری آنکھ کھلی. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نا بہت محبت کرتے تھے عبداللہ بن مسعود. تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پہ نہیں ہے, پھر ابوبکر صدیق بھی نہیں ہے, حضرت عمر بھی نہیں ہے. تو بڑے حیران ہوئے, دل میں خیال آیا کہ کہیں کوئی خطرہ تو نہیں پیش آ گیا. اب دیکھیں گھوپ اندھیرا ہے, آدھی رات کا وقت ہے, ایک طرف ہلکی سی روشنی نظر آئی, ادھر کو چل پڑے. تو ایک عجیب منظر دیکھا, دیکھا بلال ایک چھوٹی سی مشعل پکڑے کھڑے ہیں جس کی روشنی میں قبر کھودی جا رہی ہے. اور قبر جب کھودی جا چکی تو ابوبکر اور عمر کے ہاتھوں میں کسی کی لاش ہے, اور اللہ کے رسول قبر میں اترتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ مجھے پکڑائیں, اپنے بھائی کو میرے قریب کرو, اپنے بھائی کو میرے قریب کرو. تو وہ حضرت عمر اور حضرت ابوبکر صدیق ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لاش تھما رہے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اپنے بھائی کو نرمی سے پکڑو, ذرا پیار سے پکڑو, نرمی سے, محبت سے, کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ذوالبیدین کو دیکھیں دیہاتی ہیں, ان کو اپنے مبارک ہاتھوں سے اٹھایا, بڑی محبت سے قبر میں اتارا, پھر اپنا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کے فرمایا اللہ میں تجھے گواہ بنا کے کہتا ہوں میں آج شام ذوالبیدین سے راضی تھا, اے اللہ تو بھی اس سے راضی ہو جا, اے اللہ اس پہ رحمت فرما, یہ قرآن کی تلاوت کرنے والا تھا, یہ رسول سے محبت کرنے والا تھا. اللہ یہ دیکھ کے بے اختیار کہہ اٹھے کاش اس قبر میں میں ہوتا, کاش میرے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہوتے. یعنی ایسے بھی صحابہ تھے, سارے ایک جیسے نہیں تھے, ایسے بھی تھے کہ جو اس قدر کمال کے تھے کہ انہوں نے اپنی یعنی جان بھی, اپنا مال بھی اللہ کے راستے میں دیا. تو وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قروبات عند اللہ, اور یہ دیہاتی ایسے ہیں کہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر, آخرت پر, اور جو بنا لیتے ہیں, سمجھتے ہیں جو خرچ انہوں نے کیا اس کو قربت کا ذریعہ اللہ کے نزدیک, یعنی جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کو قرب الہی کا ذریعہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس سے کیا ملے گا, اللہ کا قرب ملے گا, وہ اس لیے خرچ کرتے ہیں. کتنا سوچ کا فرق ہے. اور کس لیے خرچ کرتے ہیں, نمبر ٹو وصلوات الرسول, اور رسول کی دعائیں لینے کے لیے ان کو کیا شوق ہے کہ رسول کی دعائیں ملیں, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی یعنی صدقہ وغیرہ لے کر آیا کرتا تھا اللہ کے راستے میں دینے کے لیے, کچھ بھی لاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دعا دیا کرتے تھے, اس کو رحمت کی دعا دیا کرتے تھے, اس کے بچوں کے لیے دعا کیا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں پانے کے لیے وہ لے کر آتے ہیں اپنا صدقہ اور ان کو یہ پتا ہے کہ اس سے اللہ کا قرب ملے گا. آپ دیکھ لیں, کمپیئر کریں دونوں کو, ایک منافق عرابی کو اور ایک مومن عرابی کو. اعراب نہیں ہے, یہ اعراب ہے. اعراب تو وہ ہوتی ہے جو گرامر میں ہوتی ہے نا, اعراب کہتے ہیں, یہ اعراب لگائیں یہ زیر زبر. تو آپ کو دونوں پکچر کی دونوں سائڈ نظر آ گئی, ایک طرف ایسے بھی لوگ ہیں اور ایک طرف ایسے بھی لوگ ہیں. ایک طرف یہ بھی لوگ ہیں کہ یہ بھی دیتے ہیں اللہ کے راستے میں, وہ بھی دیتے ہیں اللہ کے راستے میں. دونوں میں کتنا فرق ہے. اور ان کو شوق کیا ہے؟ دعائیں لینے کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں مل جائیں کسی طرح ہمیں. الا انها قربۃ لهم, خبردار بے شک وہ قربت کا ذریعہ ان کے لیے, یعنی واقعی صدقہ قرب کا, اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتا ہے. اللہ کا قرب ملتا ہے صدقہ کرنے سے. دو مقصد ہوئے ان کے, ان کی نیتوں میں کیا ہے؟ اللہ کا قرب اور نبی کی دعائیں, اور دونوں چیزیں ان کو مل گئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں ضرور ملے گا ان کو قرب. تو نیت اچھی ہونا تو صدقہ بھی قرب الہی کا ذریعہ بن جاتا ہے, کبھی آپ نے سوچا؟ اور ان کی دیکھیں سمجھ اتنی ہے کہ یعنی ان کو بہت بڑی بڑی باتیں نہیں آتی, وہ اپنا صدقہ ہی لے کے جاتے ہیں کہ اس سے اللہ کا قرب مل جائے. جیسے آپ دیکھیں کوئی زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے لوگ, سادہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں, بےچاروں کو نہیں اتنی سمجھ ہوتی, مگر ان کے جذبے بڑے مخلص ہوتے ہیں, بہت مخلص ہوتے ہیں دل سے دین کے لیے, اسلام کے لیے. جتنی جتنی ان کی سمجھ ہوتی ہے اس کے مطابق ہی وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہر ایک مومن کو کوئی بھی نیکی کا کام کریں تو صرف یہی اس کا, اس کے پیچھے موٹیو یہی ہونا چاہیے کہ اللہ کا قرب مل جائے اور دعائیں مل جائیں. سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ, ان قریب داخل کرے گا ان کو اللہ اپنی رحمت میں. ان اللہ غفور الرحیم, اللہ تعالی بخشنے والا بھی مہربان بھی. یہ کیوں کہا گیا؟ ان کو ایک تو خوشخبری مل گئی کہ جس مقصد کے لیے وہ صدقہ کر رہے ہیں وہ پورا ہو گیا, اللہ ضرور ان کو داخل کر دے گا اپنی رحمت میں. اور دوسری, اللہ تعالی غفور الرحیم ہے, یعنی کوئی بھی ان کے خرچ میں اگر کمی بیشی رہ گئی ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے دعا کرتے تھے, کیا فرماتے تھے, ابو اوفا جب صدقہ لے کر آئے, اے اللہ ابو اوفا کی آل پر رحمت فرما. اور بعد والوں کے لیے بھی یہی طریقہ ہے کہ جب بھی کوئی صدقہ لے کر آئے کسی کے پاس, تو جو وصول کرنے والا نا, ریسیو کرنے والا, اس کو کیا کرنا چاہیے؟ دعا دینی چاہیے صدقہ لانے والے کو.